کرتے ہیں اور آخر کار مکمل طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کو اٹھاتی تھی، واش روم تک لے جاتی تھی، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔
او خپل تقدیر باندې ډیر زیات دی، خدمت را تا ګران دی، نو دیو جی ما پدی نیٹ پانی ورک ایم بس یہ چا سو وسی کر ایک اور کی اسی کے ما غریبانا نی۔
لیکن چونکہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان میں سے بڑا بیٹا میرا 16 سال کا ہے، تو اب ان کی دیکھ بھال کرنے سے میری جسمانی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ اب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اپنی تکلیف کی وجہ سے اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں، انہیں اٹھانا بٹھانا اب میرے بس کی بات نہیں۔ اور دوسری طرف ہماری غریبی ہے، ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، بہت غریب ہے۔ میرے بچوں کا والد سموسے اور پکوڑے بنا کر بیچتا ہے، اور میرا بڑا بیٹا کسی کا رکشہ کرائے پر چلاتا ہے۔ اس غربت اور لاچاری کی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکی ہوں، اور اسی وجہ سے میری کوشش ہے کہ لوگوں کو بتاؤں تاکہ کوئی میری مدد کرے اور میرے بچوں کا علاج ہو سکے۔ ہمیں زیادہ تر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا علاج ممکن ہے، ان کو پولیو نہیں ہے، یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کا مہنگا علاج نہیں کر سکتی ہوں۔ اب ان بچوں کو واش روم تک لے جانا، ان کو بٹھانا کا کام میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ گھر میں کوئی ہوتا نہیں اور میں سب کچھ خود نہیں کر سکتی ہوں۔ بچوں کو اسکول جانے کا بہت شوق ہے، اور دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں۔ ان کا باپ ان کو کہتا ہے کہ بس اسکول نہ جاؤ، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا شوق ہے، ہم جائیں گے۔ اور اس طرح اسکول سے بچے آ جاتے ہیں اور ان کو اسکول لے جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر میرے بچوں کا علاج ہو سکے یا کوئی میری مدد کرے، کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی بہت تکلیف میں گزار رہے ہیں، اور اب میں خود بھی بیمار ہوں تو ان کی دیکھ بھال اب نہیں کر سکتی ہوں۔ اور بس میری یہی خواہش ہے کہ میرے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے اور خود اسکول جانے لگے، تاکہ کسی دوسرے کے محتاج نہ رہے۔ مردان میں شفا ہسپتال لے کر گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کا علاج ممکن ہے، لیکن ہماری بہت غریبی ہے، مہربانی ہوگی اگر آپ ان کا علاج کر دے تاکہ ان کی زندگی بن جائے۔
بس منگ ہو دغه خپل غریبی میں لته وی راو لکه داماز کفنیت باندې مور کړو دی دمغه دا کسان دا دی دا ریاس کور والے۔
تو سمین، کہانی آپ نے سنی، یہ کہانی دردناک تو ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا گھر جس میں کئی بچے معذوری کا شکار ہوں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اور انجم کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم ان کے گھر میں بھی کسی سے آپ کی بات کروا سکیں۔ والدہ نے آپ کو کہانی سنائی تھی، اور ان کی کہانی سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک خاتون کے لیے، کیونکہ بچے ماشاء اللہ بڑے ہو چکے ہیں، اور 16 سال کا ایک بچہ ہے اور دوسرے بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کو اٹھانا بٹھانا جسمانی طور پر بھی بڑی تکلیف کا باعث ہے، تو ان بچوں کو کئی طرح کی امداد کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بلاتے ہیں ڈاکٹرز کو، اور میں نے اس سلسلے میں بات کی ہے، ایک تو ہم نے بات کی، انہوں نے ذکر کیا شفا انٹرنیشنل کا، تو میں نے آج اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل بات کی ہے ڈاکٹر راجہ شعیب سے، جو کہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ، اور دوسرے انہوں نے خود بھیجا تھا، یہ ڈاکٹر اشرف زمان ہیں، جن جو تھراپسٹ ہیں یہیں مردان میں، اور غالباً وہ بچوں کا علاج کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے کے دونوں ڈاکٹر صاحبان ہمارے پروگرام میں آئیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بتا سکیں کافی ساری چیزیں ان سے پوچھ کر کہ کیا بیماری کی وجوہات ہیں اور اس کا لیے کیا احتیاطی تدابیر ممکن ہیں۔ اچھا، ان کی بہن بچوں کی ہمارے ساتھ ہیں، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟
جی،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں
میں، بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟
بھی ٹھیک ہوں.
اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام بتائیں. پہلے تو اپنے پیچھے نا اپنی امی سب سے کہیں سب لوگ خاموش ہو جائیں, پہلے تو یہ کہیے سب سے جلدی سے کہیں
سب لوگ خاموش ہو جائیں.
تمہیں تو میں ٹیچر, میرا خیال ہے تمہیں ٹیچر بننا چاہیے کیونکہ بڑے
ٹیچر بننا چاہیے.
ہاں کتنی اچھی طرح بتایا تم نے. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے جو جو بھائی بیمار ہیں تو ان کا, ان کو پڑھنے کا شوق ہے بھائیوں کو؟
آج ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے.
ہاں تو کیا کیا نام ہے بھائیوں کے؟
عادل, خارج, عاقل.
اچھا تین بھائی ہیں نا؟ ایک تو
تین ہے نا, ایک بڑے کا خارج نام ہے اور دوسرے کا عادل نام ہے اور تیسرے کا عاقل نام ہے.
اچھا تو کون یہ لوگ اسکول جاتے ہیں؟
جی
اسکول جاتے ہیں یہ بھائی آپ کے؟
جی جی جاتے ہیں اسکول.
اچھا اور کہاں پڑھتے ہیں یہ اسکول میں, کون سی کلاسوں میں؟ اچھا بیٹا تم نے اپنا نام تو مجھے بتایا ہی نہیں. غزالہ. اچھا غزالہ یہ بتاؤ کہ میں تصویریں دیکھ رہی ہوں سامنے, ویڈیو جو ہے جو انہوں نے حسیب صاحب نے اور زبیر صاحب نے بنا کے ڈالا ہے, تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبح یہ بھی ایک کام ہوتا ہے کہ ان بچوں کی سڑک تو ہموار نہیں ہے تو انہیں آپ لوگ ویل چیئر پہ بٹھاتے ہیں بھائیوں کو, آپ کے ابا یا امی, اور پھر ان کو اسکول. تو کوئی چھوڑنے جاتا ہے اسکول یا اکیلے جاتے ہیں یہ؟
نہیں اس کو لوگ چھوڑنے جاتے ہیں نا, اس کے بھیا ہے ہمارے پڑوسی کے بچے ہیں وہ اسکول میں لے کے جاتے ہیں.
اچھا تو اس کا مطلب ہے آپ کے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہیں, سب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟
جی ہمارے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہیں.
اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم ان بچوں کے لیے کیا کریں آپ کے بھائیوں کے لیے؟
ہمارے بھائیوں کے لیے آپ لوگ علاج کریں, آپ کی بہت مہربان ہوگی.
اچھا تو تم بھی ہمارے ساتھ فون پہ رہو بیٹا غزالہ, تم جانا نہیں, اور ہم حسیب صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. حسیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی.
اچھا تو یہ غزالہ تو ہمارے ساتھ فون پہ ہیں, کیونکہ پہلے تو میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کروں گی اور آپ کو مبارکباد بھی دوں گی کہ آپ کی این جی او ایک مفید کام کر رہی ہے. نام کیا ہے اس کا؟
جی شکریہ بہت بہت. پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور جو ہم نے ایک ویڈیوز بنائے جس پر آپ کو آپ نے کام یہ بھی شروع کیا ہے. تو مردانوان خلا کے نام سے ہماری یہ آرگنائزیشن ہے چھوٹی سی, مردان کی یوتھ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنے بھی ہیں سارے ہمارے دوست ہیں, اور یہ ریاض صاحب کی یہ فیملی تھی, ان کے حوالے سے ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی. وہاں سے ہمیں انہوں نے ایک بتایا تھا کہ ان کے بچے ہیں, تعلیم کا بہت شوق ہے ان کو اور وہ موجود ہے, چل پھر نہیں سکتے, تو اسی حوالے سے ویڈیو بنائی تھی. اس تصویر بھی آپ کو بھجوائی ہے.
میں آپ کو کچھ یعنی میرے لیے بتانا مشکل ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے, لیکن اگر کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے بڑے محدود وسائل کے ساتھ ایسا کام کر رہی ہو. دیکھیے ایک کیس کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور میں نے آج کانٹیکٹ بھی کیا دو ڈاکٹر سے جس میں سے, لیکن مجھے ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے میرے دماغ میں کہ انہوں نے کہا جو ان کی والدہ ہیں کہ پشاور کا شفا ہاسپٹل, پشاور میں کون سا شفا ہاسپٹل ہے؟
شفا ہاسپٹل تو وہ جو مین پاکستان ہے وہی نہیں ہے, لیکن چھوٹے موٹے کلینک بنے ہوئے انہوں نے علاج کیا ہوا ہے.
نہیں میں نے معلوم کیا, میں آپ کو وضاحت کر دوں آپ سمجھا سکیں گے ان کو کہ یہ جو ہاسپٹل ہیں یہ صرف بلڈ کلیکشن وغیرہ کے لیے سینٹر ہیں, اور شفا انٹرنیشنل جو اسلام آباد میں ہے, اور میں نے ان سے بات کی. اگلے ہفتے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر راجہ شعیب جو ہیں جو نیورولوجی کے ہیں, آج وہ مصروف تھے, تو میں ضرور ان اس کیس کے بارے میں بات کر کے لوگوں کو بلکہ بہت سی مفید باتیں پتہ لگیں گی کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے ابھی وہ اسٹڈی کر رہے تھے ان کا, لیکن ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ غالباً مسکولر ڈسٹرافی ہے یہ, تو لیکن بہرحال بغیر دیکھے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ کس نے کہا کہ غزالہ تم بیٹا سنتے رہو, میں حسیب صاحب سے بات کر رہی ہوں, مجھے پتہ ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کس سے بات کر رہا ہے. تو حسیب صاحب کس یہ کیسے پتہ لگا کہ ان بچوں کا علاج ہو سکتا ہے, ان کی والدہ نے یہ کہا؟
یہ اصل میں ہم نے ان سے بات کی تھی پہلی مرتبہ, ریکارڈنگ ہم کروا رہے تھے ان کی, تو انہوں نے بات کی تھی کہ ان کو ایک ویل چیئر کی ضرورت تھی. تو میں نے جب ان سے بات کی تھی کہ آپ کے بچوں کا علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس وجہ سے ہم اگلی قدم اٹھا نہیں سکتے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, نیوز پیپر ظاہری بات ہے کافی خرچہ آئے گا, تو اسی وجہ سے پھر ہم نے وہ ہائی لائٹس بھی کی اور آپ کے جو نمائندے ان سے بات کی, یہ بات کو زیر غور لائے کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے. تو بڑا پھر مسئلہ جو یہ تھا یہ سامنے آ گیا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے, اور اسی اسٹیج میں ہے کہ اگر صحیح ٹائم پر ان کا علاج ہو گیا تو ان شاء اللہ یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تعلیم سے محبت بھی ان کو ایک جذبہ ہے, جو ابھی تک اگر آپ تصویریں دیکھ لیں تو جس حالت میں یہ اسکول جا رہے تو ایک عام بندہ بھی بہت مشکل سے جائے گا اس کی حالت.
بالکل, اور مجھے سب سے اچھی بات لگی اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کا کریڈٹ ہمیں ان کے والدین کو دینا چاہیے اور غزالہ جیسی بہن کو. ابھی جیسے خوش خوش آواز میں غزالہ باتیں کر رہی ہیں تو یہ بچے ویسے بھی نہیں ہیں جیسے ڈپریس بچے ہوتے ہیں نا, خوش بچے ہیں یہ, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں ان کی دلچسپی بھی ہے. تو اچھا حسیب صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ ایک تو یہ بتائیے کہ ان کی ویل چیئرس کس نے ارینج کی ہیں, آپ لوگوں نے پیسے دیے یا ڈونیشنز ملے آپ کو؟
ویل چیئرس تو انہوں نے بتایا تھا ہمیں, انشاءاللہ یہ کل پرسوں تک پرووائڈ ہو جائے گا ان کو. اور جو دو ان کے پاس تھے تو وہ ٹوٹے پھوٹے تھے, تو وہ ان کی جیسے قریبی رشتہ دار ہیں یا سوری پڑوسی ہیں, انہوں نے لا کر ان کو دی تھی. باقی انہوں نے بیت المال وغیرہ سے بھی شاید مطلب خواصے وغیرہ جمع کی تھی لیکن وہاں سے ہم کو نہیں ملا, اور ان کے پڑوسی تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں, انہوں نے ہم کو یہ ویل چیئر اور ایک ان شاء اللہ ان کو کل تک مل جائے گی. وہ یہاں پر مدان میں مشکل سے ملتی ہے اور ان کو جو چاہیے وہ ہم نے کسی منگوائی ہے, لیکن ان شاء اللہ کل پرسوں تک وہ مل جائے گی.
اچھا میرا میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ان بچوں کا علاج ہو سکتا ہے, جو جہاں تک میں نے بات کی اور جو میری بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو کئی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے, کچھ ناقابل علاج ہوتی ہیں, تو یہ بات تو تبھی پتہ لگے گی جب ڈاکٹر صاحب خود بات کریں گے ہم سے. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی بھی صورت حال ہو اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان بچوں کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے, اور یہ کوشش کی جائے کہ یہ اپنے پیروں پر مطلب خود کھڑے ہو سکیں, اس لحاظ سے کہ اپنے کام خود کر سکیں. کیونکہ جیسا کہ اس پروگرام میں ریکارڈنگ سے اندازہ ہوا کہ ان کی والدہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ بچے خود نہیں کر سکتے بہت سے کام اپنے ہاتھ سے, تو کیا آپ کے یہاں کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس طرح کے بچوں کو اپنے مدد آپ کرنے کے قابل بنا سکے؟
جی بالکل, کیوں نہیں. لیکن اس بچوں کا سب سے بڑی بات یہ کہ حوصلہ بہت بڑا ہے, اور اگر اس اسٹیج میں جتنی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو معذور بنا لیتا ہے تو ان کا حوصلہ جو ہے وہ بہت بڑا دیتا ہے. ہمارے پاس کافی اس طرح کے بہت مکان میں ہم اکثر وزٹ کرتے رہتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, تو جتنے بھی ہم نے دیکھے, بلکہ ہمارے خود جو اپنی ٹیم ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس جو ہمارے ایک دوست تھے جس کو ہم نے اسپیشل پرسن کا ان کا صدر بھی بنایا ہوا ہے, اسد خان ہے اس کا نام.
کیا نام ہے آپ کے دوست کا؟
اسد اللہ اس کا نام ہے.
اچھا,
وہ تقریباً 12 بار جو ہے نیشنل چیمپئن بن چکا ہے ویل چیئر کے ریس میں.
اچھا,
ان کا تعلق ہے. جی بالکل, وہ باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہے باقاعدہ, اور مزدوری اپنی جو ہاتھ کی کمائی سے ہی وہ جو ہے اپنی رسک کرتا ہے. باقی سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل مقابلوں میں وہ 2-3 مرتبہ وہ سرٹیفائی کر چکا ہے.
تو یہ تو بہت زبردست آپ نے بات بتائی, بلکہ اب اگلی کہانی ان کی ہونی چاہیے. آپ ذرا سا ہمیں ان کی کہانی بھیجیے, کچھ ویڈیو تصویریں وغیرہ بھیجیے, تو ہم ان کی کہانی کرتے ہیں. تو بڑی اچھی ایک اسٹرگل کی کہانی ہے, تو ان سے ملوایا جائے ان بچوں کو اور وہ ان کو بس بتائیں تھوڑا سا نا, تو ان کو بڑی حوصلہ ملے گا اس بات سے. اچھا آپ بھی ساتھ ہمارے رہیے, میں ہماری جو چھوٹی سی بیٹی ہیں غزالہ ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. غزالہ آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے جو بھائی ہیں, آپ ظاہر ہے کہ ایک اچھی سی بہن, آپ بڑی ہیں چھوٹی ہیں ان بھائیوں سے؟
میں بڑی ہوں بھائیوں سے.
سب بڑی, سب سے بڑی ہیں آپ؟
جی.
اچھا,
میرا بڑا بھائی ہے نا.
جی ہاں, وہ تو مجھے معلوم ہے, جو رکشہ چلاتے ہیں وہ بڑے بھائی ہیں آپ کے؟
جی جی.
اچھا, تو کس طرح آپ کے بھائی بڑے خوش یہ نظر آتے ہیں اپنی معذوری کے باوجود, تو کس طرح خوش رکھتی ہیں آپ ان بھائیوں کو اپنے؟
جی, ان کے مائیں ان لوگوں کو بہت خوش رکھتے ہیں, ان کو کسی چیز کا محسوس نہیں کر دیتے ہیں.
اچھا, تو اور آپ کے والد صاحب جو ہیں اردو نہیں بول سکتے؟
نہیں, میرے والد صاحب اردو نہیں بول سکتے.
تو کیا وہ کیا کرتے ہیں, سموسے بناتے ہیں؟
جی, سموسے بناتے ہیں.
تو آپ کو خود آتے ہیں سموسے بنانے؟
جی آتے ہیں.
اچھا, تو آپ کیا کیا کام کرتی ہو مجھے بتاؤ تھوڑا سا اپنے بارے میں.
میں تو کچھ کام نہیں کرتی, میں اسکول بھی جاتی ہوں.
بھائی
کلاس میں ہوں.
اچھا, اور نمبر کیسے لاتی ہیں؟
نمبر
کلاس میں کیسے
نمبر؟ اچھے نمبر.
نائنتھ کلاس میں کتنے نمبر آئے
جی؟
نائنتھ میں کتنے نمبر آئے؟
300
نمبر آئے. کون سا گریڈ؟ بی گریڈ.
جی بی گریڈ.
اچھا تو کیا بننا, کیا ارادہ ہے, کیا بنیں گی, کیا پڑھیں گی آگے؟
میں تو چاہتی ہوں کہ میں ٹیچر بنوں گی.
اچھا تو دیکھا میں نے صحیح کہا تھا نا کہ تم ٹیچر کی طرح ہی خاموش کراتے ہو, گھر والوں کو جیسے خاموش کرایا نا, تو ٹیچر ہی کرا سکتی ہے اس طرح خاموش. اچھا چلو یہ تو بڑی ہمیں خوشی ہوئی, آج ہم بڑے اچھے سے لوگوں سے ملے. اب اگلے ہفتے بھی یہ پروگرام ہم جاری رکھیں گے, کیونکہ جن ماہر کو ہم بلانا چاہ رہے تھے نا, آپ کی امی چاہ رہی تھیں کہ شفا ہاسپٹل میں بچوں کا علاج ہو, تو ہم نے بات کی ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں, اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر ان کا علاج ممکن ہوا تو ضرور ایسا ہو سکے گا, لیکن ہر صورت میں ڈاکٹر صاحب تفصیلی ان کو, ہم نے آپ نے جو بھی ہمیں بھیجی تھیں نا چیزیں, وہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے یا حسیب صاحب نے جس نے بھیجے تھے وہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیے ہیں, تو اگلے پروگرام میں آپ کو لیں گے. تو آپ کا اور کیا شوق ہے پڑھنے کے علاوہ, اور کیا کرتی ہیں؟
مجھے مجھے بہت شوق ہے کہ میں کچھ بن کے بن جاؤں, سب لوگوں کی خدمت کراؤں.
سب کی خدمت کریں, تو ابھی خدمت تو آپ نے ابھی سے شروع کر رکھی ہے, بھائیوں کی کرتی ہیں خدمت اپنے.
جی جی
ہے نا. اچھا تو اور اس کے علاوہ پڑھنے کے علاوہ کیا کوئی نعت خوانی یا کسی اور چیز کا ہے شوق آپ کو؟
جی ہے نا.
کس کا؟
نعت.
تو چلیں ایسا کرتے ختم کرنے سے پہلے ایک نعت سنائیے ہمیں آپ, یا قومی نغمہ سنائیے, جو بھی آپ سنانا چاہیں کوئی چیز سنائیے.
نہ تو میرے پاس میرے بریتھ ہینڈ کی نعت کاپی میں نے نعت کاپی میں لکھا ہے نو.
اچھا
کے ساتھ
اور زبانی یاد نہیں ہے؟
جی زبانی نہیں یاد.
اور قومی نغمہ بھی نہیں آتا کوئی آپ کو؟
نہیں میرے نغمہ بھی میرے فرینڈ کے ساتھ ہے.
وہ فرینڈ کون ہے جس کے پاس ہر چیز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, تو ایسا کرنا اگلے ہفتے سب چیزیں لے کے اپنے پاس رکھنا تاکہ ہم سن سکیں. ٹھیک ہے اگلے ہفتے سنیں. ٹھیک ہے. اور غزالہ اپنی امی کو ہمارا سلام کہنا, تمہاری امی نے بہت اچھی طرح کہانی سنائی, اور امی سے یہ بھی کہنا کہ وہ سب کہتے ہیں کہ آپ جیسی ماں ہونا بہت بڑی بات ہے. اور میں یہاں اپنے سننے والوں سے کہوں گی سامعین, ہم انہوں نے کسی فرمائش نہیں کی کسی طرح کے پیسوں کی یا کسی چیز کی, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ایسے بچوں کے لیے اگر آپ کچھ دینا چاہیں ہر مہینے, کیونکہ ہمارے اکثر سننے والے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہر مہینے مدد کر سکتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ ان بچوں کی زندگی میں کچھ بہتری آ سکے گی. مثلاً ان کی ویل چیئرز آ سکیں گی, ان کے لیے کتابیں کہانیوں کی بہت سی, کپڑے, وہ چیزیں جن کا بچوں کو شوق ہوتا ہے, اور ماں باپ کیونکہ دواؤں پہ اور بہت چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے حسیب صاحب بھی یہ بات بتا سکیں. حسیب صاحب کس چیز کی ان بچوں کو ضرورت ہے ویل چیئرز کے علاوہ؟
ویل چیئرز کے علاوہ تو ان کو مالی مشکلات بھی بہت ہیں, کیونکہ پرسوں کل رات کو ہم گئے تھے, ہمارے دوست گئے تھے, تو جو کرائے کا مکان ہے چھوٹا سائن کا, تو ان جو ہے چھتیں وغیرہ ان کی لیک ہو رہی تھی, تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا مسئلہ ان کا جو ہے مالی مشکلات کا بھی یہ چل رہا ہے. باقی صرف اس کا جو بڑا بھائی ہے وہ کرائے کا رکشہ چلاتا ہے, اور جو والد صاحب ہیں ان کے وہ سموسے بیچتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ بھی بارش کا موسم ہے, تو ظاہری بات ہے میرے خیال میں کام ان کا جو ہے نا یہ کچھ دن ہو رہے بند ہو گیا ہوگا.
صحیح.
تو یہ ان کو مسئلہ ہے.
تو کرایہ کتنا ہے ان کے گھر کا, کتنا کرایہ دیتے ہیں ہر مہینے؟
کرائے کا تو پوچھا نہیں, البتہ میں نے پوچھا تھا, کافی بل آیا تھا اس کا گیس کا بل بھی آیا تھا, کافی مہینوں سے شارٹ تھا وہ, تو وہ دے نہیں پا رہے تھے.
تو کتنا تھا؟
تو وہ میرے خیال میں 60,000 تھا, اس طرح کوئی تھا, میں نے پوچھا نہیں, دوستوں نے بتایا تھا اس طرح کچھ, ان کو پتا ہوگا کتنا بل تھا وہ.
اچھا.
لیکن یہی ہے کہ تصویر وغیرہ آپ دیکھیں تو پتا چل جائے گا کہ چھوٹا سا ان کا گھر ہے.
ٹھیک ہے. وہ گھر تو ہم نے دکھایا بھی تھا جہاں پہ ان کا وہ ٹھیلا بھی پڑا ہوا تھا, جس پہ ظاہر وہ سموسے بنا کے بیچتے ہوں گے. تو سامعین سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر کچھ کرنا چاہے آپ فون کر سکتے ہیں 0800-777-89, یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے, ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. تو حسیب صاحب میں آپ کا اور زبیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. زبیر صاحب تو نہیں موجود لیکن مجھے پتہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں, اور اس کہانی کو ہم تک پہنچانے کے لیے, ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے دیکھیے ہم اس کہانی کا کوئی بہتر نتیجہ آپ کو بتا سکیں گے. عام طور سے ہم اسی ہفتے کر سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کی کچھ ایسی مصروفیت تھی کہ وہ آ نہیں سکے, تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو چلیے میں آپ سب کو خدا حافظ کہتی ہوں. غزالہ تم کو بھی خدا حافظ میری طرف سے, اور جو اپنی سہیلی ہے سہیلی سے کہنا اپنی فرینڈ سے کہ ساری چیزیں آپ کو دے دیں تاکہ آئندہ ہفتے آپ یا تو ہمیں کوئی نغمہ سنائیں یا نعت سنائیں جو سنانا چاہیں. ٹھیک ہے
جی جی,
تو خدا حافظ آپ کو.
شکریہ.
تو سامعین یہ تھی مردان کے باغ روڈ سے کہانی ایک ریاض صاحب کے خاندان کی. ریاض صاحب کی بیٹی غزالہ ہمارے ساتھ تھیں, اسی طرح ایک این جی او کے حسیب صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان سب کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں, اور ایک دفعہ پھر ہم چلتے ہیں پرومو کی طرف تاکہ اسی طرح کی اور کہانی آپ ہمیں بھیج سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں فیس بک پر جو ہمارے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں پروگرام میری کہانی کے لیے اور کچھ تو کہیے کے لیے, ان سے بھی کہوں گی کہ اگر ان کو کوئی ایسی کہانیاں نظر آئیں جن کی وہ ہمیں یا تو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیج سکیں یا وہ ہمیں لکھ کے بھیج سکیں تو ضرور, یا صرف آڈیو بھیج سکیں جس طرح بھی آپ کر سکیں. اور ہمیں کوئی لمبی چوڑی بہت پروفیشنل ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ٹیلی فون پر ریکارڈ کر سکتے ہیں سیل فون کے اوپر. تو چلیے پرومو سنتے ہیں اور پھر چلیں گے ہم اگلی کہانی کی جانب. جی انجم,
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکا اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. یہ پروگرام آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ہر دفعہ سوچتی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ پروگرام کا وقت جو بدلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں خط لکھنا چھوڑ دیں, معاف کیجیے گا فون کرنا چھوڑ دیں. آپ بدستور ہمیں فون کر سکتے ہیں, یہ وہی وقت ہے جب پروگرام جہاں رنگ بھی ہوتا ہے. اور ایک ٹول فری نمبر ہے پاکستان میں سننے والوں کے لیے 0800-777-789 یعنی 0800-777-789. تو بدستور اس نمبر پر ہمیں فون کرتے رہیے, ہم فون لیں گے آپ کا. اگر آپ کی کال آئے گی ان کہانیوں پر تبصرہ کیجیے, اس سے ہمارے سننے والوں کی اور لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ پروگرام میں آتے ہیں اور کہانی کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں. تو کیونکہ جو کہانی بھیجتا ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کہانی پر لوگوں کا رد عمل کیا ہے. اور ایک بہت ضروری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جب کہانی بھیجیں تو ٹیلی فون نمبر لکھنا نہ بھولیے. ایک اس کی مثال ہے, ایک صاحب ہیں جو کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں غلط طور پہ قتل کے الزام میں پھنسایا گیا اور اب وہ جیل میں پھانسی کے منتظر ہیں. ظاہر ہے وہ کہانی ایسی ہے کہ میرے دل پر بہت اثر ہوا اور میں چاہتی تھی وہ کہانی نشر ہم کریں, کیونکہ وہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں, مطلب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ کیونکہ وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں سزا ہو چکی ہے تو شاید ہم اس میں قانونی طور پر کچھ کر نہ پائیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس مقدمے میں جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس پورے پروسیس میں, تو وہ بے انصافیاں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. مطلب جس طرح سے آپ کی صحیح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ میں ان کے کیس کے حوالے سے نہیں کہہ رہی کیونکہ بہرحال ہم یہی فرض کرتے ہیں ہمیشہ اور یقین رکھتے ہیں کہ قانون کا فیصلہ درست ہوتا ہے, لیکن جو سسٹم میں خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے. اور میں چاہتی تھی کہ ان کی کہانی ہم ریکارڈ کریں کیونکہ یہ ایک ایسی کہانی نہیں کہ ہم اپنی آواز میں سنا سکیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سنائیں اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہو کہ انہوں نے خود اپنی کہانی سنائی ہے. تو اگر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے آپ سنتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جیل میں بہت سے لوگوں کو فون کی سہولت حاصل ہوتی ہے, میں پہلے ریکارڈنگ کر بھی چکی ہوں, تو آپ ہمیں نمبر لکھیے, ہم آپ کو ریکارڈ کر لیں گے. اسی طرح کل کم از کم 15-20 کہانیوں کے لکھنے والوں سے میری بات ہوئی, کیونکہ کہانیاں انہوں نے نہیں لکھیں, انہوں نے اپنا مسئلہ لکھا, اور وہ مسئلہ یقیناً ایسا تھا کہ جو حل بھی ہو سکتا ہے اور جو جس کے پیچھے ایک بہت دل پر اثر کرنے والی کہانی بھی ہوگی. لیکن چونکہ انہوں نے کہانی نہیں لکھی تو وہ چیز ہمارے اس پروگرام کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی, اور ہم اپنے پروگرام میں اسے نشر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کہانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 4 لائنیں ہمیں لے کر بھیجیں اور ہم آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں اور آپ کے لیے مدد ڈھونڈیں, اور ان لوگوں کو فراموش کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑی محنت سے اپنی کہانی لکھتے ہیں, تصویریں بھیجتے ہیں, کبھی ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں. تو پلیز آپ یہ تمام شرائط پوری کیجیے تو آپ کی کہانی ضرور نشر ہوگی. چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. صوبے دار محمد شریف صاحب کی کہانی ہے. اس کہانی میں اچھی بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں نا کہ ہمیں وہ کہانیاں بھیجا کیجیے جس میں ایک اسٹرگل کی کہانی ہو, تو اور ایک خوش آئند انجام ہو تو کیا کہنے, اور نہ ہو تو ہم کوشش کریں گے انجام کو آپ کے لیے اچھا کرنے کی. تو چلیے کہانی سنیے اور پھر آپ مجھے بتائیے کہانی کیسے لگی. صوبے دار محمد اشرف.
میں آزاد کشمیر لالا کوٹ کے گاؤں بندے سے صوبے دار ریٹائرڈ محمد شریف خان آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں. اپنی کہانی سنانے سے پہلے میں اختصار سے گاؤں کے لوگوں کی گزر بسر کے تذکرہ کروں گا. ہمارے بچپن کے زمانے میں گاؤں کے لوگوں کی اکثریت پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزارتی تھی. ہمارا گھر بھی ان میں سے ایک تھا. لوگوں کی گزر اوقات کا انحصار مال مویشی پالنے اور کھیتی باڑی پر تھا. کم لوگ محنت مزدوری کی غرض سے کراچی جاتے اور فوج کی ملازمت اختیار کرتے تھے. اب میں اپنی کہانی کی طرف جاتا ہوں. میں اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا, اور پرائمری اور مڈل تک تعلیم 2 اسکولوں سے پاس کر کے ہائی اسکول راولا کوٹ میں داخل ہوا, اور جس کی مسافت 12 کلومیٹر تک تھی. پیدل آنا جانا تھا کیونکہ پبلک سروس کا انتظام نہ تھا. ہماری گھریلو زندگی اپنے وسائل کے اندر سادہ مگر خوش و خرم تھی. لیکن اچانک ہمارے گھر میں ایک بڑا بحران آ گیا. میری والدہ محترمہ 2 دن کی قلیل مدت کے بعد اچانک انتقال کر گئی, اور گھر کا نظام جو انہوں نے سنبھال رکھا تھا ڈسٹرب ہو گیا. ایک بھائی جو دودھ پیتا رہ گیا تھا مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اس دنوں تک ہماری رشتے دار خواتین نے گھر کی دیکھ بھال اور ہانڈی روٹی بنانے میں ہماری معاونت کی. آہستہ آہستہ یہ جذبہ بھی وہاں پڑ گیا, اور یہ کام والد صاحب کو خود نبھانا پڑا. لیکن باوجود اس کے بھی والد صاحب نے مجھے اسکول سے نہ اٹھایا, اور ہمارے گھر میں اچھا خاصا بحرانی کیفیت کا شکار ہو گیا. ایک ممانی صاحبہ تھی جو بہت نیک سیرت اور دردر رکھنے والی خاتون تھی, جنہوں نے ہمارے گھر کو مسلسل سہارا دے رکھا تھا, اور پڑوس میں ہی رہتی تھی اور اپنے گھر کا کام کاج کر کے ہمارے گھر کا کام کاج کا بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا تھا, اور ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھر کو انہوں نے بچایا. پھر میرے والد صاحب کی اصرار پر اپنی کمسن لڑکی کا رشتہ بلکہ شادی دے کر, اس وقت تک لڑکی کی عمر 11 سال تھی اور میری عمر 16 سال تھی, اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر ہمارے گھر کا نظام ہی سنبھال لیے. اور اس دوران میٹرک کے امتحان ہوئے, نتیجہ وہی نکلا جس کی مجھے امید تھی. انگریزی اور حساب میں فیل ہو گیا کیونکہ ان دونوں مضامین میں میں بہت کمزور تھا, اور سپری میں بھی فیل ہو گیا, اور تیسری بار میں امتحان میں شامل ہوا اور پھر بھی فیل ہو گیا. آج میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں تعلیم جاری رکھ سکوں. میں نے اسکول چھوڑ دیا اور فوج میں بھرتی ہو گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بار بار پھر انہیں سے دل برداشت نہ ہوا, کیونکہ میں جانتا تھا کہ بنیادی طور پر میں جن مضامین میں کمزور ہوں اور ان میں ٹیوشن کرنے کی ضرورت ہے, لہٰذا میں محنت کروں گا اور پاس آ جاؤں گا. لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا, اور والد صاحب کی خواہش اور شوق کے مطابق میں نے تعلیم حاصل کی, اور درمیان آخر میں نے ماسٹر ڈگری تک حاصل کی. فوج کی ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1971 کے وسط میں یونٹ مشرقی پاکستان کے حالات ٹھیک نہ تھے, اور مغربی پاکستان کے سرحد پر پاک والد کشیدگی عروج پر پہنچ گئی. بالآخر 1971 کی جنگ کا اعلان ہوا. اگرچہ جنگ بندی جلد ہی ہونے کا اعلان ہو گیا, لیکن عملی طور پر مغربی سرحدوں پر جنگ جاری رہی, اور 1974 میں امن ہوا اور میں چھٹیاں ملی, اور فرصت کے اوقات میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا. میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ تعلیم حاصل کرنے کا راستہ کھل چکا تھا. آرمڈ سروسز بورڈ میں ریگولر پڑھائی کر کے نہ صرف امتیازی نمبروں پر انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا بلکہ کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے 500 روپے انعام بھی لیا. پھر بی اے اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کے مضامین میں پاس کر کے ڈگری لی. جن لوگوں نے تعلیم حاصل کرنے میں مجھے یہ تحریک دی, معاملت کی, اور ان لوگوں میں صوبیدار یعقوب اور ماسٹر الیاس صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائر زرین صاحب شامل ہیں, ان کو بھی اپنے آپ اس پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا بحران 1982 میں اس وقت آیا جب میرا چھوٹا بیٹا فوت ہوا اور میری مسز کو شاک ہوا اور فشار خون اچانک بلند ہوا اور ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا. یہ اٹیک شدید تھا اور پورا سائٹ پیرالائزڈ ہو گیا, لیکن قدرت ہر مشکل کے بعد آسانی کبھی دروازہ کھول دیتی ہے. بر وقت علاج معالجے کے بعد اس کے ریجان حصے میں پھر سے جان پیدا ہونا شروع ہو گئی اور معجزاتی طور پر پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی. علاج معالجے کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج میں جت گئی اور تاحال اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت مند رکھا ہوا اور البتہ متاثرہ حصہ میں کچھ معمولی درد رہتا ہے. شارٹ سروس مشن جنرل ضیاء الحق نے ان دنوں پڑھے لکھے سپاہیوں اور چھوٹے عہدے داروں کے لیے ایک مشن متعارف کروایا, جس میں سے بہت سے عہدے دار کمیشن حاصل کر کے فوج کے اونچے درجے پر گئے. اس دوڑ میں میں نے بھی حصہ لیا, کامیابی سے آئی ایس ایس بی کے امتحانات پاس کیے, لیکن بعد میں مجھے کارٹول ٹریننگ کے لیے نامزد نہ کیا گیا. یہ ایک ارادہ سی کہانی ہے, لیکن میں سینئر کمیشن نہ حاصل کر سکا, لیکن میں جونیئر کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور صوبے دار کے عہدے پر ریٹائرڈ ہوا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں نے برٹش پٹرولیم میں باٹر سیکورٹی انسپیکٹر منتخب 3-4 سال یادگار وقت گزارا, اور والد صاحب کے انتقال ہونے پر برٹش پٹرولیم سے سروس چھوڑ کر سوشل ورک میں اپنے آ کر لگ گیا, اور آج تک میں وہی کام کر رہا ہوں اور ریڈ کرسنٹ کا رضاکار ہوں, اور یو ایس ایڈ کے ایجوکیشن پروگرام میں یو ایس ایڈ کے ماتحت بھی ضلع سطح پر کام کر رہے ہیں, اور ایجوکیشن کونسل میں چیئرمین بھی ہوں, اور لوگوں کو تعلیم کے بارے میں آگے مہم چلا رکھی ہے, اور اسکولوں اور بچوں کو اسکول داخلے کروانے اور ان کو ایجوکیشن میں ان کے پروجیکٹس کرا کے انہیں جو ہم تعلیم کے آگاہی دلواتے ہیں, اور اسکالرشپ کے لیے ہم نے ایک ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک فنڈ کھول رکھا ہے, جہاں سے ہم 80% نمبرات حاصل کرنے والے بچوں کو تعلیم کے اخراجات کے لیے فنڈس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بس یہ مختصر سی میری زندگی کی کہانی تھی, اور میں اب آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو اور تمام لسنر کو اور اہل وطن کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
تو سامعین, کہانی مختصر تو تھی مگر بہت دلچسپ تھی, اور جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا, خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا اکثر بچے جہاں میٹرک کا رزلٹ آیا تو خودکشی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں, اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے, ایک بڑی سنجیدہ بات ہے. بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ خودکشی کا ہے کہ آپ ان کو دیکھیے, صوبے دار صاحب ہمارے, انہوں نے کتنے اعلیٰ نمبروں سے ناکامی حاصل کی تھی اور تقریباً ہر چیزیں فیل ہو گئے تھے, مگر اس کے بعد یہ کتنے کامیاب ہوئے, کتنے آگے گئے, کتنے امتحان پاس کیے. اور مجھے سب سے زیادہ اچھی جو لگ رہی تھی, ان کی تو گڈے گڑیا کی شادی تھی, 11 سال کی تھیں ان کی دلہن اور یہ خود 16 سال کے تھے, تو بڑی ہماری خواہش تھی کہ صوبے دار صاحب بہت دلچسپ شخصیت ہیں, شریف صاحب وہ اس پروگرام میں آئیں, شامل ہوں. انہوں نے بڑی اچھی تصویریں بھی ہمیں بھیجی تھیں, ہم سب آپ کو ان کی دکھانا چاہ رہے تھے, لیکن بدقسمتی سے ان کا نمبر آج ہمیں نہیں مل رہا, بہت کوشش کے باوجود میں نے ان کو ای میل بھی کیا کہ دوسرے نمبر کے لیے. تو بہرحال کہتے ہیں نا کہ آئندہ صحیح آج نہ صحیح. تو ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مدد کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے پشاور کی جو کہانی آپ کو سنوائی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا, آپ کے پاس انجم بتا رہے ہیں کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, پلیز آپ دوبارہ کال کیجئے, اور انجم بلکہ ان کا نمبر اگر لکھا ہوا ہے تو آپ انہیں فون کر لیجئے. سامعین, ایک دفعہ پھر میں آپ سے وہی درخواست کروں گی پرانی کے ٹیلی فون نمبر لکھنے کی, اور ساتھ ساتھ دیکھیے اگر ابھی ہمارے پاس 2-3 نمبر ہوتے نا صوبے دار محمد شریف صاحب کے, تو ہم بڑے آرام سے ان کو کئی نمبروں پہ فون کر کے دیکھ سکتے تھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو, مطلب بہت دور کا نمبر مت لکھیے, اگر قریب کوئی نمبر ممکن ہو تو آپ وہ لکھ ڈالیے. اچھا, کہانی ہمارے پاس ایک ہے جو ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے بنائی ہے, لیکن کیونکہ اسفر کوشش کر رہے ہیں ہمارے ان کالر کو ملانے کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں, تو کیوں نہ ہم آپ کو پرومو سنوا دیں اس دوران, اور آپ پرومو ہمارے سنیے, تھوڑا سا وقت مل جائے گا تاکہ اگر ہمارے وہ کالر مل جاتے ہیں تو ہم ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں. جی ہاں جی جی, ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
ایاز محمود.
فیاض محمود صاحب؟
ایاز محمود گجرا خان سے بول رہے ہیں, اولپنڈی سے.
جی ایاز صاحب, ایاز محمود ہیں گجراوالا سے.
ایاز صاحب گجرا خان سے؟
جی گجرا خان سے ہیں آپ. اچھا جی جی, آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے میرے کانوں میں.
اچھا میں باجی میں اپنی کہانی پیش کرنا چاہتا تھا.
جی جی,
میری وائف.
نہیں مگر سنیے سنیے, آپ اپنی کہانی ابھی نہیں پیش کر سکتے, آپ اپنی کہانی ضرور پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی کہانی لکھ کر ہمیں بھیجیے, اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی باری آنے پر اور اچھی کہانی ہونے پر, کئی دفعہ کہانیوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے بڑی فوری نوعیت کی ہوتی ہیں, تو ہم ان کو باری آنے سے پہلے بھی نشر کر دیتے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو انتظار کروائیں, خاص طور پہ اگر بیماری کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ ان بچوں کا معاملہ تھا. تو آپ ضرور پلیز اپنی کہانی لکھ کر بھیجیے اور اس کی کاپی اپنے پاس رکھیے, ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. ٹیلی فون نمبر لکھنا نہیں بھولیے گا, ٹھیک ہے؟ اچھا عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی عبید اللہ صاحب. عبید صاحب؟
جی ہاں
جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سب سے پہلی جو کہانی تھی وہ جس میں وہ غریب بچے معذور بچے تھے, اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک ادارہ ہے,
جی
میں اس کا پرنسپل ہوں.
جی جی,
معاول پیئر ٹرسٹ یو کے سے چل رہا ہے.
کیا نام ہے اس کا ذرا ایک دفعہ پھر بولیے گا؟
معاول پیئر ٹرسٹ.
اچھا ٹھیک ہے.
اور اس میں ایک ادارہ ہے اما چلڈرن اکیڈمی, اس کے تحت چل رہا ہے.
اچھا,
اس میں ہم 700 یتیم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں.
اچھا,
اس کا چیئرمین ہے مولانا محمد ادریس, آج کل آیا ہوا ہے اکیڈمی میں.
اچھا, لیکن کیا اس میں اس کی گنجائش موجود ہے عبید صاحب کہ ان بچوں کو, کیونکہ یہ بچے تعلیم حاصل کرنے وہاں جا سکتے ہیں؟
میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا.
جی
وہ
نہیں, مگر آپ بہت اس کو نہیں نہیں سنیے,
ویل چیئر کا جو بات کر رہے ہیں آپ,
جی
ویل چیئر کا یا کوئی دوسری امداد کا,
جی
ہر قسم امداد آپ سے کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے ساتھ رابطہ قائم کریں.
ٹھیک ہے, ضرور میں یہ کرتی ہوں. انجم آپ کا نمبر یا اسور لکھ لیں گے آپ کا نمبر, جو بھی آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے, اور یہ نمبر میں ان کو دے دوں گی, اور آپ کو ان کو نمبر بھی دے دوں گی ساتھ ساتھ نا, ان کے بھی. اور
دیکھیے اس کا جو آدمی ہے نا,
جی
اس کا نمبر ہے 302.
نہیں نہیں بات سنیے, ہم آن ایئر کسی کا بھی نمبر نہیں بتاتے, میں معذرت چاہوں گی آپ سے, کیونکہ ہم اس طرح نمبر پرائیویٹ چیز ہوتی ہے نمبر ایک, تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم آن ایئر نمبر دے سکیں یا لے سکیں. تو آپ کا نمبر ہمارے پاس, یہ انجم آپ سے بات کر کے لے لیتے ہیں, آپ وہ نمبر انہیں دے دیجئے, لکھ لیے, میں آپ کو پروگرام ختم ہوتی فون کر کے اور یہ کانٹیکٹ لکھوا دوں گی, اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور آپ کے ادارے کے بارے میں اور بھی جاننا چاہیں گے. تو
بالکل یہ دیکھنے کا قابل ہے, بہت ایسا ادارہ, شاندار ادارہ بنا ہے, بالکل ذمہ پذیر ادارہ ہے.
یہ کس جگہ پر, کہاں پر ہے, کس علاقے میں؟
یہ سوریاخیل نوشیرا.
اچھا نوشیرا میں ہے.
نوشیرا سوریاخیل.
تو مردان سے کتنی دور ہیں آپ لوگ؟
نہیں مردان نوشیرا مردان سے تقریباً ویسے 20 کلومیٹر دور ہوگا.
اچھا, تو یہ بہت, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی, اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ادارہ, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے رہنے والے خود اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کریں یا جہاں کے بھی لوگ ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ تو معاشرے کا فرض ہے, اور ہمیشہ آپ جیسے عبید صاحب باشعور لوگ آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں. تو آپ پلیز لائن پہ رہیے گا, آپ کا نمبر لکھ رہے ہیں وہ, اور ہم اپنے اگلے کالر کو لیتے ہیں. ناصر ان کا نام ہے. جی ناصر صاحب, اور اگر عبید صاحب آپ کا سلسلہ منقطع ہو جائے آپ دوبارہ فون کر لیجیے گا, لیکن پلیز کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا. جی ناصر صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ناصر.
کیسے شہناز بہن؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے؟
لال سید افریدی بول رہا ہوں, جو پہلے یہ کہانی مصر ہو چکی ہے.
لال افریدی صاحب, ہاں آپ نے ایک اور بڑی مزے کی کہانی بھیجی ہے, میں سوچ رہی تھی کیا آپ سے.
تو یہ جو سبیار صاحب کی کہانی تھی, بڑی اچھی کہانی تھی, سبق ہے اس میں. کس کے بہت سے بچے فیل ہو جاتے ہیں تو بس وہ دل برداشت ہو کر اسکول چھوڑ دیتے ہیں. میرا اپنا بیٹا ایک دو مضمونوں میں فیل ہوا تھا میٹرک میں, پھر اس نے چھوڑ دیا, پھر آئندہ امتحان دینے سے اس نے گریز کیا. بڑا سبق آموز کہانی تھی اس کی, جو کہ دو دس تین فیل ہوا, پھر وہ آگے بہت بڑا اور اس نے دل ٹوٹا نہیں کیا. تو
زبردست کہانی تھی. تو ایک بات بتائیے آفریدی صاحب, بیٹے کی پٹائی تو نہیں کی تھی آپ نے کہیں؟
نہیں, میں نے اس کو بہت سمجھایا اور کہا کہ یہ آئندہ آپ کے کام آئے گا. ابھی وہ پچھتا رہے ہیں کیونکہ ابھی اس کی عمر نکل گئی ہے, وہ نہیں کر سکتے. تو بس وہ ابھی پچھتا رہے ہیں, لیکن اس وقت ان کو سمجھ نہیں تھی تو نہیں پڑا, بس چھوڑ دیا.
بالکل یہ بات ہے. ویسے کئی دفعہ بچے نا ماں باپ اتنا بچے کو ڈرا دیتے ہیں. دیکھیں نا بچے کئی دفعہ ناکام تو ہر کوئی ہوتا ہے زندگی میں, لیکن اس
بالکل
ماں باپ کو ہاتھ پکڑنا چاہیے بچے کا, اپنے اس کو مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے.
کہ وہ ناکامی بھی کامیابی کی,
بالکل
آدمی اسی طرح ناکامی سے سبق حاصل کر کے کامیاب بنتا.
کم از کم کوشش تو کی اس بچے نے. اچھا بہت شکریہ آفریدی صاحب, کہانیاں بھیجتے رہیے آپ. اور دو کہانیاں بھیجی تھیں جن میں سے ایک کہانی آپ کی اچھی ہے جو ہم نشر کریں گے, لیکن ذرا سا باری آنے پر. محمد رمضان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی محمد رمضان صاحب.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام رمضان صاحب, کہاں ڈی جی خان سے؟
جی میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں, محمد رمضان بلوچ.
جی جی.
تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو سلام, آپ کی پوری ٹیم کو سلام, اور آپ کا جو میں نے
ہیلو. میرے خیال رمضان صاحب کا سلسلہ منقطع ہو گیا. رمضان صاحب ہم سب کی طرف سے وعلیکم السلام آپ کو پوری ٹیم کی طرف سے, اور ہو سکے دوبارہ فون کیجیے گا. لیکن چلیے اب آپ بھی سب ایک اچھی سی کہانی سنیے. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں گی. میری بیٹی کی سالگرہ تھی, چند سال پہلے کی بات ہے, اور کوئی ہماری دوست جو ہیں وہ ایک کیک لے کر آئیں, کیک مطلب ایک کیک نہیں بکے لے کر آئیں. تو عام طور سے لوگ پھول آتے ہیں, دیکھا تو وہ حسین بکے تھا, بالکل پھولوں کی طرح سجا ہوا, مگر اس میں پھل لگے ہوئے تھے اور اتنا خوبصورت تھا کہ یقین کریں میرا تو دل نہیں چاہا. میں نے اس کو ایک دو دن رکھا, پھر سب نے کہا کہ بھائی اس کو ہم رکھ نہیں سکتے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پھلوں کو کھایا جائے. تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا حسین خیال جو ہے یہ جس شخص کا ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہی ہے, اور طارق فرید ان کا نام ہے, ہمارے ٹیلی ویژن کے ساتھی ثاقب الاسلام نے ان سے بات چیت کی ہے. تو چلیے طارق فرید کی کہانی سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے اور کالرز کو لیں گے. جی انجم.
ویلکم ٹو ہارٹ آف کنیٹیکٹ, یعنی ہارٹفورڈ. ہارٹفورڈ میں موجود ہیں آج ہم, جو ہے امریکی ریاست کنیٹیکٹ کا دارالحکومت اور امریکہ کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک, جس کی بنیاد 1637 میں رکھی گئی. لیکن ہارٹفورڈ کی ایک اور خاص بات, یہاں موجود بڑی تعداد میں مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی ہے جس میں بہت سی سکسیس اسٹوریز بھی شامل ہیں, اور آج انہیں سکسیس اسٹوریز کو ڈھونڈنے ہم ہارٹفورڈ کنیٹیکٹ آئے ہیں. تو چلیے تلاش کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب کاروبار ایک کامیاب آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے, اور ایک کامیاب آئیڈیا امریکہ میں آپ کو ملک کے کامیاب ترین کاروباروں میں سے ایک بنا سکتا ہے. ایڈیبل ارینجمنٹس, یعنی پھلوں کے گلدستے. جی ہاں, ایسے گلدستے یا تحفے جنہیں تحفہ پانے والا مزے لے کر کھا بھی سکتا ہے. ایک ایسا ہی آئیڈیا بلکہ ایک خواب تھا جس کو ایک پاکستانی امریکن نوجوان نے دیکھا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خواب پوری دنیا میں ایڈیبل ارینجمنٹس کے 1200 سے زائد سٹورز کی صورت میں پھیل گیا.
اور آج ٹاپ گلوبل فرینچائز میں شمار ہونے والی کمپنی ایڈیبل ارینجمنٹس انٹرپرینور میگزین کے مطابق مسلسل 5 سال تک تیز ترین پھیلنے والی فرینچائز رہی ہے، جبکہ فوربس میگزین نے سال 2011 میں ایڈیبل ارینجمنٹس کو ٹاپ 20 فرینچائز لسٹ میں شامل کیا، جبکہ سال 2007 سے 2013 کے درمیان یہ کمپنی مسلسل فرینچائز 500 میں پہلے نمبر پر رہی۔ ایڈیبل ارینجمنٹس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے، اس کو جاننے کی جستجو مجھے ویلنگفورڈ کنیٹیکٹ میں واقع اس کمپنی کے ہیڈ کوارٹر لے گئی۔ امریکہ کو لینڈ آف اپرچونیٹی کہا جاتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں واقع ایڈیبل ارینجمنٹس کے ہیڈ کوارٹر میں، جو تعبیر ہے ایک پاکستانی امریکن کے امریکن ڈریم کے خواب۔ ایڈیبل ارینجمنٹس کے بانی اور سی ای او طارق فرید ہیں۔ سال 2009 میں طارق کو انٹرنیشنل فرینچائز ایسوسیشن نے انٹرپرینور آف دی ایئر کا خطاب دیا، جبکہ اسی سال طارق کو ارنس اینڈ ینگ انٹرپرینور آف دی ایئر کا خطاب بھی ملا۔
تھینک یو سو مچ طارق، ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور اپنے بزی اسکیڈول میں سے اتنا وقت نکالنے کے لیے۔ سو جرنی شروع کہاں سے ہوئی؟
آئی تھنک جرنی ہماری والد صاحب سے شروع ہوئی 1978 میں۔ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے بہت مشکلیں سہی یہاں پہ انہوں نے آ کے برگر کنگ میں کام کیا، میکڈونلڈز میں کام کیا، مشینس کا کام کیا، اور بڑی اللہ کی رحمت ہے بھی انہوں نے یہی سوچا بھی یہ انوائرمنٹ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ تو 1981 میں August 14, 1981 اس لیے یاد ہے بھی، وہ جشن آزادی تھا پاکستان میں، کافی خوشیاں ہو رہی تھیں تو سب رشتے دار ملنے آ رہے تھے بھی یہ جا رہے ہیں، اور پھر ہم 86 6R ساہیوال سے ڈائریکٹلی ویسٹ ہیون کنیکٹیکٹ میں آ رہے ہیں۔
شروع سے سوچا تھا کہ بزنس کرنا ہے یا
نہیں؟ ایسی کوئی سوچ نہیں تھی۔ یہاں پہ جو زیادہ لوگ آتے ہیں تو بھی زیادہ اکنامیکل امیگرنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی کنڈیشنس کو چینج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یو ہیئر اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی، سو یہاں پہ آ کے جو اور لوگ کر رہے ہیں ورک ہارڈ، پھر اپرچونیٹی، جاب کی اپرچونیٹی ملی، اور وہاں سے پھر بزنس کی انسپریشن۔
طارق نے زمانۂ طالب علم میں میکڈونلڈز میں برگر بھی بیچے اور لوگوں کے گھروں میں پھول بھی ڈلیور کیے، اور پھولوں اور گلدستوں سے لوگوں کا لگاؤ دیکھ کر انہیں خود سے اپنا کاروبار کرنے کا خیال آیا، اور انہوں نے اپنے والد سے $5,000 لے کر 16 سال کی عمر میں فریڈز فلاورز کے نام سے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔
جب یہ سوچ رہے تھے آپ تو ذہن میں تھا کہ اٹ ول گو دس وے؟
ایک تو بزنس میں جو سکسیزفل بزنسز ہیں نا، ان میں کوئی نہ کوئی ٹریڈیشن ہوتی ہے جو فالو کی جاتی ہے۔ تو میں بہت انسپائر ہوتا ہوں، پاکستان میں اگر جائیں تو آپ نے کسی سے فروٹ خریدا ہے تو ایک دو پیسز ایکسٹرا رکھ دیں گے وہ، تو میرے بڑی انسپریشن چیز ہے، اور میں چھوٹا ہوتا ہوں یہ دیکھتا تھا بھی، اور یہ ٹریڈیشن جو ہم نے پاکستان میں دیکھی تھی وہ فالو کی، اور یہاں جو یہ کسٹمرز نے ہمیں سپورٹ دی اٹ واز امیزنگ، کیونکہ ہماری 600 square foot شاپ تھی، چھوٹی سی شاپ تھی ہماری، اور پہلے دن اتنے آرڈرز آئے بھی ہم سب کو بنا بھی نہیں سکتے۔
اور اسی طرح پھولوں کے گلدستوں سے بات پھلوں کے کھانے کے قابل گلدستوں تک پہنچی، اور سال 1999 میں انہوں نے ایڈیبل ارینجمنٹس کا پہلا سٹور ریاست کنیٹیکٹ میں کھولا، جو آج $600 million کی مالیت کے دنیا بھر میں واقع 1200 سے زائد فرینچائز سٹور کی صورت میں ایک کامیاب ترین کاروبار ہے۔ طارق کا کہنا ہے کہ ان کی یہ کامیابی امریکی سرزمین کی شفقت اور ان کے بزرگوں کی روایات اور اصولوں کی مرہون منت ہے۔
یہ جو ایک ہمارے ٹریڈیشن ہے نا ہمارے فیملیز میں، اور یہ جو رسپیکٹ ہے اپنے پیرنٹس کی اور اپنے ایلڈرز کی، مجھے فلاور شاپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب آپ کے پیرنٹس آپ سے کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔
طارق کا کہنا ہے کہ کامیابی صرف کامیاب ہونا یا پیسہ کمانا نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک اور کمیونٹی کو لوٹائیں بھی، اور اپنے اسی اصول کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے طارق فریڈ فاؤنڈیشن قائم کی، جس کے تحت کئی خیراتی ادارے نہ صرف ریاست کنیٹیکٹ کے کئی شہروں بلکہ بین الاقوامی طور پر ترکی، کینیا اور شام سمیت پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں۔
تو بیسیکلی جو طارق فریڈ فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟
ہمارا فوکس 3 یا 4 چیزوں پہ ہے، ایک تو فوڈ پرووائڈ کرنا جہاں پہ نیڈ ہو، اور دوسرا ہے بھی ایجوکیشن، اور تیسرا میڈیکل، اور پھر انڈیویجول سپورٹ جہاں پہ بھی کوئی چیزیں ہم کر سکیں.
پاکستان میں طارق کی والدہ کے نام پر قائم سلمہ خاتون ہاسپٹل سالانہ 35,000 مریضوں کو مفت علاج اور ادویات کی سہولیات فراہم کر رہا ہے.
آپ ایک جیتی جاگتی مثال ہیں امریکن ڈریم لیونگ اینڈ کیکنگ. اس وقت جو سچویشن ہے جہاں پر کچھ نیگیٹو کانوٹیشنز ہیں, کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے شاید لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ جگہ لینڈ آف اپرچونیٹی نہیں رہی, کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جو امریکن ڈریم ہے وہ ابھی بھی یہاں موجود ہے, اس ایگزسٹ کرتا ہے امریکہ میں؟
الائیو اینڈ ویل. میں تو یہ سمجھا ہوں پہلے سے بہتر ہے. یہاں پہ بہت اپرچونیٹی, جب تک یہاں پہ لوگ انوویشن کی طرف ہیں اور انسپریشن کی طرف ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپرچونیٹی کی طرف فوکس کریں گے تو اپرچونیٹی بزنس میں یو ٹیک ایڈوانٹیج آف این اپرچونیٹی اینڈ یو میٹیگیٹ دی رسک.
اور طارق کی اس بڑی کامیابی کی ایک اور وجہ ان کا اپنا ایک سنہرا اصول بھی ہے جسے ایڈیبل ارینجمنٹس کے سٹورز میں جلی حروف میں لکھا دیکھا جا سکتا ہے, بی دی ریزن سم ون سمائلز ٹوڈے.
تو سامعین, اس سے اچھا کیا سبب ہو سکتا ہے کہ ہر دن ہم کسی کو مسکرانے کے قابل کوئی بات بتائیں. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری کہانی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جس پہ آپ مسکرا سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں آج ایک کالر نے یہ مدد کی جب بات کی تو ایک پورا خاندان جس میں 5 بچے ہیں, ایک بچی سے آپ ملے, غزالہ کتنی پیاری بچی تھی, تو مسکرانے کا سامان ان کے لیے ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملے گی. اسی طرح شفا انٹرنیشنل سے ان کو میڈیکل ایڈوائس یا جو بھی امداد ہو سکی طبی, وہ بھی ہم کوشش کریں گے دلوانے کی. ڈاکٹر زمان نے بھی وعدہ کیا آنے کا پروگرام میں. تو ہمیشہ ہر ہفتے جب میں یہ پروگرام کرتی ہوں تو میرا یقین ہمیشہ مستحکم ہوتا ہے, جو میں ہمیشہ کہتی بھی ہوں, لوگوں کو عام طور سے اچھائیوں پر یقین نہیں ہوتا. پاکستان میں نے اکثر یہ کہتے سنا ہے لوگوں کو, اور ہندوستان میں بھی کافی سفر کرتی ہوں میں وہاں کا بھی, کہ بھائی اب تو کوئی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے, لوگ پرواہ کرتے ہیں, لیکن عام طور سے جو بری باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں, اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اور جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے سے اور سننے سے ہم محروم رہتے ہیں. تو اسی لیے بانٹنا ضروری ہے. وہ جو ایک ہے نا کہ اپنے غم کو بانٹنا چاہیے, تو غم بانٹنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی کہانی سنائیں اور مانگے بغیر بھی آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کی کہانی میں لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخص صرف مانگنے کا عادی نہیں ہے بلکہ اس نے زندگی کا مقابلہ کیا ہے اور بڑی ہمت سے کام لیا ہے, تو طارق فریح صاحب کی کہانی خود ایک مثال تھی کہ ساہیوال سے ان کا کنیٹیکٹ کا جو سفر ہے, آپ سوچیں کہ ایک شخص جس نے کتنی معمولی یعنی ہمبل بگننگ جس کو کہتے ہیں, اور اب ان کے 1200 سے زیادہ اسٹور ہیں دنیا بھر میں, تو بڑی خوشی کی بات ہے اور پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے امریکہ میں اتنا کامیاب ہے. اور اسی طرح بہت سے جو باشندے ہیں غیر ملکی تارکین وطن, انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں امریکہ آ کر, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان کی محنت اپنی جگہ, لیکن یہ زمین جو ہے یہ لوگوں کو کام کرنے کا مساوی موقع دیتی ہے. ہم کبھی کبھی بہت سی نگیٹیو باتیں سنتے ہیں, مگر یقین مانیں کہ جو برابری سے کام کرنے کا موقع اس سرزمین میں ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اچھا, ہمیں انجم بتا رہے ہیں کہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا نام انجم کیا ہے, اگر آپ نام بھی مجھے بتا دیں. عمل جان صاحب جی, عمل جان صاحب جی, السلام علیکم. جی میں بالکل ٹھیک ہوں.
میری طرف سے السلام علیکم تمام ٹیم کو. بات یہ کہ جو آپ نے طارق صاحب بتایا پاکستانی امریکن,
جی
یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان میں بہت سارے غریب لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں.
جی
تو ہمارے طرف سے اس کو پیغام دے کہ ہمارے کرک میں بھی کوئی نہ کوئی کوئی ایسا ایک ادارہ, کوئی اسپتال وغیرہ, کیونکہ یہ بھی بڑا بیکورڈ علاقہ ہے, یہاں پر بھی اس کی کوئی ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے. یہ میرا پیغام,
آپ کا پیغام اس پروگرام سے پہنچ جائے گا, لیکن میں بھی یہ کہوں گی کہ ہر علاقے کے لوگوں کو جو یہاں پر ہیں سب سے پہلے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک اسپتال قائم کیا, اور اگر ایسے کچھ کہیں اور جگہ ہوں تو. اچھا, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, قاسم صاحب. جی قاسم صاحب جلدی سے پشاور سے. جی قاسم صاحب, جی قاسم صاحب بولیں جلدی. قاسم صاحب آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی, میں معذرت چاہوں گی آپ سے, لیکن بہرحال پروگرام ہم ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ سے, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آپ کوشش کیجیے آنے کی. ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور اسفر امام تھے, ہمارے انجینئر تھے رابرٹ میکنیل اور ڈین کرافٹن. شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.